اس کا جواب اللہ نے دیا تھا. اس کے بیٹے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو طلاقیں دے دی تھی اس صدمے میں, محمد رسول اللہ کو تکلیف تو بہت ہوئی. یہ اسی کو پتا جس کی بیٹی کو طلاق ہو جائے, اور منہ پہ آ کے ایک شخص نے تھوکنے کی بھی کوشش کی. پتا ہے مکہ ہو گیا تو حضرت عبداللہ حضرت عباس جب تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو دور سے دیکھتے ہوئے حدیث کے الفاظ ہیں کہ وصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے محمد رسول اللہ حضرت عباس کے پاس گئے اور جا کے پوچھا اینا ابن عمی, ابو لہب کے بچے جو میرے چچا زاد ہیں کہاں ہیں؟ وہ نہیں ابھی آئے. ایسے ظالموں کو معاف کرنے کا حوصلہ اس وقت ملتا. یہ حکمرانی کی علامت ہوتی ہے جب لوگ اس طرح کی استقامت دکھاتے ہیں, اللہ دنیا کی حکمرانی انہیں عطا کرتا ہے, کیونکہ یہ انسانی بنیادی اوصاف ہیں. کلمہ پڑھنا, یہ میں جملہ معترضہ کے طور پہ کہنے لگا ہوں, کلمہ پڑھنا اور کلمہ نہ پڑھنا اس کی بنیاد پر اقتدار نہیں ہوتا. اقتدار اس بنیاد پر ملا کرتا ہے کہ انسانی بنیادی اوصاف جو اللہ نے قرار دے دیے ہیں, جو قوم ان کو اپنا لے گی دنیا کا اقتدار اللہ اسے دے گا, کیونکہ مقصد فتنے کو ختم کرنا ہے. جس زمانے میں یورپ کے لوگوں نے انسانی بنیادی اوصاف کو اپنایا تو اللہ نے انہیں قوت عطا فرمائی, اور جب ان کے اندر سے نکلتے گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ برطانیہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ اس کے اندر سورج ہی غروب نہیں ہوتا تھا, جب سے اس کے اندر سے انسانی بنیادی اوصاف نکلنے شروع ہوئے ہیں اللہ نے اب اتنا چھوٹا کر دیا کہ اس کے اندر سورج طلوع ہی نہیں ہوتا. دنیا میں اقتدار کی یہی چابی ہے انسانی بنیادی اوصاف. میں نمازیں بہت پڑھوں لیکن بے صبرا ہو جاؤں, میں نمازیں بہت پڑھوں لیکن لالچی ہو جاؤں, میں روزے بہت رکھوں لیکن میں بڑوں کا احترام ہی نہ کروں, میں رات کو کھڑے ہو کر دیر تک عبادت کروں اللہ اللہ کرتا رہوں لیکن لوگوں کے حقوق مارتا رہوں, میں سارا دن تسبیحات کے اوپر وقت لگا دوں, وقت ملے تو اپنے کی غیبتیں شروع کر دوں. یہ انسانی بنیادی اوصاف کے عاملین جب تکلیف بنتے اللہ کا اقتدار نہیں ملا کرتا, جب یہ مل جائے پھر اندر سے قوت ہوتی. اب قوت ہو گئی ہے تو ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, ولا تعتدوا, اور دیکھنا لڑتے ہوئے بھی حد سے نہ بڑھنا. اب انسانی بنیادی اوصاف ہوں گے تو حد سے نہیں نہ بڑھو گے. جتنے انسانی بنیادی اوصاف میں کمی ہوتی ہے اتنا ہی انسان آگے بڑھ جاتا ہے. انسانی بنیادی اوصاف یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی حرکت کی ہے تو اتنی سزا تو ہو سکتی ہے, اتنی تو تم دے سکتے, لیکن دشمنی پال کر اس نے ایک آدمی کو مارا ہے, میں اس کے کم از کم 10 بندے نہ مار لوں گا, میرے سینے کو ٹھنڈ نہیں پڑے گی. یہ عداوت کا مسئلہ ہے, یہ طریقہ ٹھیک ہے. انسانی معاشرہ ہے, ایک آدمی سے قتل ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے, تو تم اپنا مقدمہ عدالت میں لے دو, اسلامی حکومت بن گئی ہے وہ فیصلہ کرے گی, تو ایک کے بدلے میں ایک ہی قتل ہوگا نا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کہ ایک قبیلے نے کسی کو قتل کیا ہو, یہ پیچھے آ پڑ چکے ہیں, تو اس قبیلے کے اگر بڑے آدمی نے قتل کیا ہے تو قتل جو ہوا ہے وہ کوئی عام سا آدمی ہے, تو قبیلے کا بڑا آدمی کہے کہ اچھا بدلہ اگر لینا ہی ہے تو ہم بھی اپنا کوئی غلام کوئی غریب آدمی دے دیتے ہیں. اپنی دو چودھری کی لڑائی ہو رہے تو وکیل صاحب سے پوچھیں کہ مقدمے میں نام کن کا ہوتا ہے, بچارے مزاروں کا, مزاروں کو دے دیتے ہیں, دیش مزارے ہو جاتے ہیں بچارے. غلاموں کی یہی موت ہوتی, جو انسانی انصاف سے گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. ولا تعتدوا, حکم دیا کہ اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تم نے ان سے لڑنا ہے, ویسے نہیں لڑنا. نمبر دو, وہ لڑے اس سے مراد کیا ہے؟ شاعر اسلام پر کام کرنے سے وہ تمہیں روکیں, ان سے لڑنا ہے. اذان شاعر اسلام میں سے ہے جی؟ اذان دینا, میں آپ کو وقت سے پہلے بتا رہا ہوں کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے, اگر اسی طرح کی حکومتیں رہیں جو خلیفہ نہ ہوئے تو پاکستان میں اذان پہ پابندی لگنے والی ہے. اور آپ کی اطلاع کے لیے ابھی میں ابوظہبی جب گیا تھا وہاں میں نے دیکھا ہے کہ پہلے مرحلے میں انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ کوئی اذان نہیں ہوگی, ریڈیو سے ایک اذان نشر کی جائے گی, کسی مسجد سے نہیں اٹھے گی آواز. اہل علم نے ڈرتے ڈرتے, چونکہ ان کے اندر انسانی بنیادی اوصاف کم ہیں, ڈرتے ڈرتے اپیل کی کہ حضور یہ تو ہمارے دین سے ہٹنے والی بات ہے, مہربانی کرے تو ہماری ہر مسجد سے اذان کی آواز ضرور اٹھنی چاہیے. تو انہوں نے کہا ہم تمہاری یہ بات تسلیم کر لیتے ہیں لیکن تم اذان نہیں دو گے. اب اللہ ایک انہوں نے ایجاد کیا ہے, اس کے تارے تو پورے ہر جگہ پہ پھیلا دی ہیں, تو وہ کنیکشن مل جاتا ہے جب ٹائم ہوتا ہے اذان کا, تو ایک اذان مرکزی دفتر سے دی جاتی ہے اور تمام مساجد سے کے اندر اس سوئچ کو چونکہ آن کر دیا جاتا ہے اور باقی مساجد میں اس کی آواز پھیلتی ہے. مسجدوں میں اذان دینے پہ پابندی کا پہلا مرحلہ انہوں نے مکمل کر لیا. دشمن یہ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بار بار اذانیں نہ دی جائیں, ہر جگہ پہ اذان کا نام نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلا مرحلہ تھا وہ عبور کر گئے. شاعر اسلام سے جو روکے گا اس کے خلاف ہم لڑیں گے, یہ ہمارے دین کو جو قتل کرنے کی کوشش کرے گا ہم اپنے دین کو بچانے کے لیے فی سبیل اللہ اس کے لیے لڑیں گے. اس کے لیے نہ کسی گروہ نہ کسی شخصیت نہ ذات کو فائدہ نہیں دیکھیں گے, فائدہ صرف ایک ہوگا کہ کیا اس کے ذریعے اللہ کے نظام کو تقویت ملتی ہے یا نہیں ملتی, بس یہ دیکھیں. حد سے نہیں بڑھنا, یہ یاد رہے. اگر ایسا کر بھی رہے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر کسی امریکی نے یہ پابندی لگائی ہے کہ تم نے اذان نہیں دینی, یہ داڑھی نہیں رکھنی داڑھی منڈا دو, یہ دوسرا یہ آ رہا ہے, یہ بھی عرض کر دوں, دوسرا یہ آرڈر بھی آ رہا ہے, فوجوں کے ذریعے پہلے آئے گا عام آدمی پہ بعد میں آئے گا, اور ابو ظہبی وغیرہ قطر وغیرہ میں یہ آ گیا ہے. کوئی شخص جو دفاعی فوج کے اندر کام کرے گا داڑھی نہ رکھ سکے گا. انہوں نے پھر اپیل کی کہ حضور یہ تو رسول اللہ کا حکم ہے, ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے, یہ تو ہمارے دین پر حملہ ہو جائے گا, یہ نہ کرے. اب انہیں ایک ملی میٹر کی اجازت ملی ہے, کتنی؟ ایک ملی میٹر کی اجازت ملی. جب اس طرح کے حکمران آئیں جو خلیفہ نہ ہو وہ غیر کے حکم کو اللہ کا حکم کا درجہ دینا شروع کر دیں تو پھر دین کے اوپر حملہ ہوتا ہے, تو مسلمانوں کی اس وقت یہ اللہ کی طرف سے فی سبیل اللہ جہاد کر کے اللہ کے دین کو غالب کرنے کا فریضہ نمبر ایک پہ آ جاتا ہے, یہ ترجیح نمبر ایک بنتی ہے. سود کے بارے میں تو اب آپ کو دوبارہ جب واپس جانا ہے غیر سودی بینکنگ میں وہ عجیب سا لگے گا, لیکن اب سودی کام کرنے والے بینک کھلتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ترقی ہو گئی, عادی ہوتے جا رہے. جو کہے اللہ کہے کہ میرے ساتھ میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے, اور جو بدبخت اس کے مقابلے کہے کہ اگر تم نے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ نہ کی تو بھوکھے مر جاؤ گے, تو کس کی بات مانو گے؟ یہ فتنہ پیدا کرنے والا یہ پرسیکیوشن کرنے والا جو میں خوشحالی کے لیے طریقہ سمجھا ہوں تم بھی ایسا سمجھو، ایسا کرنے والے کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. یہ تھا کہ حقضا وجدنا آبانا، ان کے خلاف لڑنا پڑے گا. پھر لڑنے کے لیے ہر ایک طرح کے آداب ہیں. ہاتھ سے نہیں بڑھنا، جس جگہ پر دعوت کے ذریعے جہاد ہوگا وہاں دعوت ہی کا کام کریں گے، وہاں تلوار نہیں نکالیں گے. پاکستان میں اگر ہمارے حکمران اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہم دعوت کے ذریعے عوام کے ساتھ ملائیں گے، اور جس طرح مدینے کی ایک بڑی اکثریت محمد رسول اللہ کی بات پہ لبیک کہہ گئی تھی، اس کے بعد آٹومیٹیکلی حکمران وہاں کا کون بنا ہے؟ اللہ والا بنا ہے تو وہ دوسرا بن گیا ہے. حالانکہ عبداللہ بن ابئی وہ رئیس المنافقین، اس کا تاج تیار ہو چکا تھا، اعلان ہو چکا تھا کہ مدینے کا حکمران وہ ہوگا. پھر وہ حکمران کیوں نہیں بن سکا؟ اس کا تو قبیلہ بھی وہیں پر تھا، اس کے تو لوگ وہاں پر تھے، اس کو ووٹ دینے والے موجود تھے، لیکن پھر کسی نے تسلیم کیا ہے تو محمد رسول اللہ کو تسلیم. دیکھنا، زیادتی نہ کرنا، فصلوں کو نہ جلانا. جو جنگ سے بھاگ جائے اس کو نہ مارنا. وہ لوگ جو جنگ میں حصہ نہیں لیتے، وہ بچے، وہ عورتیں جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہی، تمہاری دشمنی قوم سے اگر ہو بھی تو ان کو نہیں مارا جا سکتا. اسلام نے کہا ولا تعتدوا، دیکھنا دشمنی نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا، زیادتی نہ کرنا. دشمن مر جائے تو غصے میں آ کے اس کے چہرے کا مسئلہ نہ کرنا، اس کے چہرے کو نہ بگاڑنا. لڑنا بھی ہے تو پوری شرافت کے ساتھ لڑنا، پوری وقار کے ساتھ لڑنا، گھٹیا حرکتیں نہ کرنا، آپے سے باہر نہ ہونا. جب اب تو آپ کو پتا فلسفی آ گئی ہے کہ انقلاب تو بندوق کی لوک سے آتا. یہ فلسفی غلط ہے، انقلاب لوگوں کے دلوں کے اوپر ایک تبدیلی لانے کی وجہ سے آتا ہے، اور کتاب اللہ سے بڑھ کر کوئی دلوں میں تبدیلی لا سکتا ہے؟ تو آج کا جہاد یہ ہے کہ قرآن کے کام کو عام کر دو. آج کا فتنہ یہ ہے کہ جو مذاہب کی بنیاد پر، چاہے وہ مذاہب کی بنیاد پر، وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ اہل حدیث ہے، وہ شیعہ ہے، یا اپنے آپ کو ماڈرن اور ماڈریٹ کہنے والا، غیروں کو راضی کرنے والا کوئی افکار لا رہا ہے، وہ زبردستی ٹھوسنا چاہتا ہے، تو وہ فتنہ ہے. اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کرنا، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اگر بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میرے رسول کی بات مانو، اور رسول کہتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے داڑھی رکھو، تو پھر ساری دنیا کہہ کے داڑھی منڈوا دو، تم کہو میرے رسول نے کہا میں نے تو داڑھی رکھنی ہے، میرے اللہ کا حکم. آپ کو تو کوئی نہیں نہ روکتا، اپنی ذات کو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ اگر شکست کھاتے جاؤ گے تو پھر تمہاری بیٹیوں کے چہروں سے نقاب زبردستی اتاری جائے گی، لیکن سٹینڈ لے لو گے تو دشمن سرنڈر ہونے پہ مجبور ہو جائے. دشمن اگر تلوار کو روک لے، سرنڈر کر دے، تو تم بھی اپنی تلوار کو روک لینا. یہ جو آخر پہ ہم پڑھیں گے فنتہو کا لفظ جو آیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ شرک سے توبہ کر دیں، وہ گناہ سے توبہ کر دیں، نہیں. وہ گناہ کی بات، شرک کی بات، کفر کی بات نہیں ہے. وہ بے شک اپنے کفر پر قائم رہیں، اپنے کفر کو اپنی طاقت کے ساتھ ٹھوسے مت. اس سے بعد ہم ہی کہتے کہ امریکہ مسلمان ہو جائے، خواہش ہے کہ ہو جائے لیکن زبردستی ہماری کوئی خواہش نہیں. لیکن زبردست ہماری خواہش یہ ہے جس کے لیے ہم قوت بھی لگائیں گے کہ کوئی امریکہ اور کوئی ہندوستان اپنی ثقافت میرے گھر میں داخل نہ کرے. یہ ہے وہ فتنہ جس سے لڑنا ہے ہمیں, اور اب اس کے لیے کسی تلوار کی ضرورت نہیں, اس کے لیے ابھی کسی بندوق کی ضرورت نہیں. پہلے مرحلے میں میں اور آپ کلکم مسئول, تم میں سے ہر کوئی مسئول ہے رسول اللہ نے کہا ہے, اور ہر ایک کوئی رعیت ہے, ہر مسئول سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہر اس کی رعیت سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتا اے مسئول, اے گھر کے مالک, اے اپنے اقتدار رکھنے والے دفتر میں, اپنے علاقے میں اقتدار رکھنے والے, بتا کیا تو نے اللہ کے دین کا نفاذ کیا تھا؟ پہلے تو مجھ سے پوچھا جائے گا, خاون بٹ یہ بتا اپنی ذات پہ کیا تھا؟ اپنے گھر والوں پہ کیا تھا؟ اپنے علاقے والوں کو سمجھایا تھا؟ مجھ سے پوچھا جانا درجہ بدرجہ. امیر المومنین مل جائیں تو کس راہ کی رکاوٹوں کو انشاءاللہ ختم کریں گے. پھر طاقت کا استعمال کرنا پڑا تو کریں گے, لیکن زیادتی کسی سے نہیں کریں گے. کوئی آدمی توبہ کر لے تو ہمیں لا تصریب الیوم علیکم کہنا آتا ہے, ہمارے وسے میں یہ بات موجود ہے, لا تصریب الیوم علیکم. پھر ہم اتنا حوصلہ رکھتے, اتنے عالی ظرف ہیں کہ ہم معاف بھی کر سکتے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, لا يحب, نہیں پسند فرماتے, المعتدین, زیادتی کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے. جی چاہتا ہے کہ جس نے میرے بھائی کو مارا ہے میں اس کا خاندان اڑا دوں, جی تو چاہتا ہے, کیوں نہیں اڑانا؟ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ مجھے ناراض, اللہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے. بس اتنی سی. یہ ہاتھ کس نے روکا ہے؟ یہ ہاتھ رک جائے, لا تصدی والی عام مالک. تاریخ میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہاتھ نہیں رکا, جذبات کا غلبہ تھا. ذرا سنیے ایک موقع, مکہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور حکم دے دیا لا تصریب الیوم علیکم. یلغار کے دوران حکم دے دیا لا تعتدوا. دیکھنا اب یلغار تو ہو رہی ہے, لیکن جو آدمی سرنڈر کر جائے, جو آدمی خانہ کعبہ میں چلا جائے, جو آدمی ابو سفیان کے گھر چلا جائے, جو آدمی اپنے گھر میں ہی بیٹھ جائے, سب کو آج امان ہے. یہ اعلان تو ہو گیا. ایک سائٹ سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ, وہ جرنیل تھے, اس سائٹ سے اپنی فوج کو لے کر وہ داخل ہوئے. جس سائٹ سے داخل ہوئے وہاں کے لوگوں نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا, لیکن جب یہ دیکھا کہ سارا مکہ تو سرنڈر ہو گیا ہے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ, تلواریں لے کر آگے بڑھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو خالد ابن ولید نے اپنی تلوار کو روکا نہیں, 12 افراد اس میں قتل ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کو, محسن انسانیت کو جب یہ خبر ملی تو وہاں پر ایک روایت میں 4 آتا ہے, ایک میں 12 ہیں, اتنے افراد قتل ہو گئے ہیں. آپ بھاگے ہوئے آئے, اس طرح کی آپ کی ندا مبارک زمین پر گزر رہی تھی جس طرح بہت پریشانی کا عالم ہو, اور آتے ہی پوچھا خالد مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے ان لوگوں پر اس وقت حملہ کر دیا جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ, انہوں نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ تو موت کے ڈر سے پڑھا تھا, کوئی دل سے تھوڑا پڑھا تھا. سرکار کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا ہل شکت قلوبہم, کیا تو نے ان کا سینہ چیر کر پڑھ لیا تھا؟ دلوں کا راز کا جاننے والا تو اللہ ہے, تو نے اللہ بننے کی کوشش کی ہے. پھر آپ نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا اللہ محمد تیرا رسول ان قطروں سے بری ہے، اس کے بارے میں خالد سے پوچھ رہا ہوں. لا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدين، ہمارے سامنے محمد رسول اللہ کا اسوہ ہے. یہ انتقام انتقام کے نعرے، یہ جلاؤ اور گھراؤ، یہ املاک کو نقصان پہنچانا مومنانہ شان کے خلاف ہے. یہ غیروں کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، اللہ اس کا رسول اس سے بری، مومن ایسا نہیں کرتے. میں بات سمجھا سکا جی؟ اگلی بات 190 تو آج ہو گئی، انشاءاللہ اگلی آیا کریم میں ہم اگلی دفعہ پڑھیں گے، ٹائم ہمارا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہوں. من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وقاتلوا، اب قتال کرو، اب لڑو، ہم ان سے، اب ان سے لڑو، حتی لا تکون فتنۃ. حتی بھی اردو کا کلمہ، کون کا مطلب اردو کا کلمہ ہے یہ ہونا، حتی لا تکون یہاں تک کہ نہ ہو، فتنۃ کوئی بھی فتنہ، الف لام لگا ہوتا تو کوئی خاص فتنہ ہوتا، یہاں الف لام نہیں ہے، تنوین آ گئی ہے، اور تنوین میں میں نے عرض کیا تھا یہ خاص کو عام میں بدل دیتا ہے، خاص فتنے کی بات نہیں ہو رہی، کسی طرح کا بھی کوئی فتنہ، فتنے کی کوئی قسم، کوئی نوع، ساری کی ساری، کوئی فتنہ نہ رہے. وہ یقون دین، وہ یقون اور ہو، الدین یہاں الف لام لگا ہوا ہے، اصل دین. اور دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو، دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے کرینے اور سلیقے کو. زندگی گزارنے کے طریقے، کرینے، سلیقے تو مختلف لوگوں نے سکھائے ہیں، کہیں سقراط نے سکھایا ہے، کہیں بکرات نے سکھایا ہے، کہیں افلاطون نے سکھایا ہے، وہ ان کے ادھیان ہیں. کہیں اس دور کے لوگوں نے بھی سکھائے ہیں دین، کہیں ماؤں نے سکھایا ہے، کہیں لینن نے سکھایا ہے، کہیں اینجل نے سکھایا ہے، کہیں مارکس نے سکھایا ہے. یہ مختلف مشرق اور مغرب کے مفکرین، خود ہمارے اندر کے کچھ مفکرین نے بھی زندگی گزارنے کے کچھ طریقے کرینے سے لکھے بنائے گئے، یہ ان کے دین ہیں. اس کے ساتھ الف نام لگا ہے، خاص دین ان کا نہیں، وہ جو اللہ نے بنایا ہے، وہ دین جو اللہ کے انہیں سکھایا ہے، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، وہ کرینہ، وہ سلیقہ جو اللہ نے بتایا ہے، جس کی سند اس کتاب میں موجود ہے، جس کی سند محمد رسول اللہ کی سیرت میں موجود ہے، اس کا نام دین ہے. للہ، دین سارے کے سارا اللہ کے لیے ہو جائے، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے. جب یہ معاملہ آ جائے تو فنمت ہو، اگر وہ باز آ جائیں، فتنہ گری سے فتنے ختم ہو جائیں اور فتنے سر نہ اٹھائیں، ایک ہے فتنے کو شکست ہو جائے، ایک ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، اگر وہ باز آ جائیں، اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، فلاؤ دعان، تو پھر کوئی ان سے دشمنی نہیں، پھر کوئی عداوت نہیں الا علی الظالمین سوائے ظالموں کے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا کہ پہلی دفعہ اللہ جل شانہ نے قتال کا حکم دیا ہے. اس سے پہلے تو ہر معاملے میں صبر ہی کرنا ہے, اپنے ہاتھ کو روک کے ہی رکھنا ہے, زیادتی کے جواب میں بھی صرف صبر کرنا ہے, حتیٰ کہ آپ حرم میں تشریف لے کر جا رہے ہیں, خالصتاً عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں, ساتھ اسلحہ بھی لے کر نہیں جا رہے ہیں, تو فتنہ گروں نے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو حدیبیہ میں روک لیا تھا, کہا یہاں بھی تلوار نہیں چلانی, تلوار روک لو. اور جب معاہدہ ہوا کہ اگلے سال آنا, 3 دن کے لیے آ جانا, تو یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے. جو صلح حدیبیہ کا واقعہ ہے یہ 6 ہجری کا ہے. اگلے سال جب 7 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے کر جا رہے تھے, یہی مہینہ ذوالقعدہ کا تھا, اس وقت بھی ذوالقعدہ کا مہینہ تھا, حرمتوں کا مہینہ تھا, حرمتوں کے مہینہ میں کسی کو قتل نہیں کیا جاتا, اب بھی ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اب بھی عمرے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن اس دفعہ جاتے ہوئے کہا کہ دیکھنا اگر تمہارے دین کی راہ میں رکاوٹ بنے, تو پچھلے سال ہم نے کہا تھا صبر کرنا ہاتھ نہ اٹھانا, اب کہتے ہیں صبر نہ کرنا ہاتھ اٹھانا. کتنا ہاتھ اٹھانا, پھر تمہاری تلواریں میانوں میں نہ جائیں جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے, حتی لا تکون فتنہ, یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یہاں ایک بات اور پہلے میں کہتے ہوئے آگے بڑھوں, عموماً لوگ ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں کہ جناب اگلے کی طاقت زیادہ ہو تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس وقت اپنے آپ کو بچا کر نکل جاؤ, اور اس وقت تک آپ کے دماغ میں یہ بات موجود ہے. تو آپ اس کی دلیل بھی یہ دیتے ہیں کہ جب کمزور تھے مسلمان, حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ملی, تو آپ نے صلح کر کے واپسی کا رستہ اختیار کر لیا تھا. نہیں لوگوں, نہیں, اس لمحے تک قتال کی اجازت نہیں تھی. صلح حدیبیہ کے موقع تک قتال کا حکم ہی نہیں ابھی آیا تھا. اگر قتال کا حکم نہ آیا ہو تو محمد رسول اللہ قتال کر سکتے تھے, اور جب قتال کا اگلے سال حکم آ گیا ہے, واقعہ وہی ہے, پھر حدیبیہ ہی کی طرف جا رہے ہیں, پھر عمرہ ہی کرنے جا رہے ہیں, مہینہ وہی ہے, معاملہ وہی ہے, مشرکین بھی وہی ہیں, روکنے والے بھی وہی ہیں. کہا کہ اگر اب روکے, اب کوئی کمپرومائز نہیں, اسلام میں اللہ کے حکم کے مقابلے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا. جو اس بات کو کہتے ہیں, آج کے دور میں لوگ اسے کہتے ہیں شدت پسند, فنڈامنٹلسٹ. یہ فنڈامنٹلسٹ اگر ہے انسان اس پہ عمل کرنے پہ, تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم, ارے اللہ نے کہا کہ اس وقت تک لڑنا جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے. اب قتال کا حکم آ چکا, قتال کا حکم آ جائے تو اس کے بعد پھر اگر فتنہ گر فتنہ گریاں کرتے رہے تو مومن پھر آرام سے رہتا ہے؟ لوگوں مومن تو ہوتا ہی مومن ہے، مومن کہتے ہی اس کو ہیں جو خود بھی امن سے رہتا ہے، آمنا یومنو ایمانن کا کلمہ امن سے نکلا، سلامتی اس کے دین کا نام ہے، اسے اسلام کہتے، یہ صرف امن قائم کرنا چاہتا ہے، دنیا میں آنے کا مقصد صرف امن کو قائم کرنا ہے، ہر طاقتور چھوٹے کو کھا جاتا تھا، کہ یہ جنگل کا قانون ہے، انسانوں کے اندر رہنا ہے، تو رب کا قانون جو مساوات اور برابری کا قانون ہے، جو عدل اور انصاف کا قانون ہے، اسے استعمال کرنا ہوگا، اب تم زیادتی نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی زیادتی کر کے کسی کے امن کو تاوبالا کرنا چاہے، کسی کی جان سے کھیلنا چاہے، کسی کے مال سے کھیلنا چاہے، کسی کی عزت سے کھیلنا چاہے، وہ شخص اگر کسی کے آزادی سے کھیلنا چاہے، تو یاد رہے کہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اب تلوار چلے گی، اب مقابلہ ہوگا، اب لڑائی ہوگی، اب خون بہے گا۔ یہ فتنہ گروں نے اگر جانوں کے نذرانے مانگے ہیں، فتنہ گروں نے اگر آزادیوں کو سلب کرنے کا فیصلہ کیا ہے، فتنہ گروں نے اگر عزتوں کو پامال کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو تلواریں مسلمانوں کی اس دن تک نہلا میں نہیں جائیں گی، وہ خون میں نہاتی رہیں گی جب تک فتنہ گر ختم نہیں ہو جاتا، یا وہ فتنہ گر توبہ نہیں کر لیتا، اسے توبہ کرنا ہے، وہ واپس پلٹے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے، تو گویا مومن ہوتا وہ ہے جو امن کے ساتھ رہتا ہے، اور اپنی تلوار بھی اس لیے چلاتا ہے کہ کسی فتنہ گر نے اگر امن کو تہوبالا کر دیا ہے تو اس فتنہ گر کو ختم کر دے، تاکہ امن بھی قائم رہے۔ تو گویا کائنات کے اندر پوری دنیا میں اگر امن کا کوئی موجب ہو سکتا ہے تو مسلمان ہو سکتا ہے، جس کا دین بھی سلامتی، جس کا کام بھی سلامتی۔ اگر دنیا پناہ چاہتی ہے، اگر دنیا امن چاہتی ہے، ظلم سے چھٹکارا چاہتی ہے، تو اسلام کے دامن کے علاوہ اسے کہیں پناہ نہیں مل سکتی، اسے اس کی طرف واپس پلٹنا ہے، اپنے اللہ کی طرف واپس آنا ہے، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ اختیار کرنا ہے جس طریقے کے ساتھ میرے اللہ نے گزارا کرنے کے لیے کہا تھا، کرے گا تو اس کے گھر میں سکون آ جائے گا۔ یہ بات میں یہودیوں کو ہی نہیں کہہ رہا، یہ بات میں نصرانیوں کو ہی نہیں کہہ رہا، یہ بات میں ہندوؤں کو نہیں کہہ رہا، میں خود کلمہ گو لوگوں کو بھی کہہ رہا ہوں، تم اپنی زندگی کو دیکھو، کہیں تمہاری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف تو نہیں چل رہی، کہیں تم فتنہ گر تو نہیں ہو گئے۔ جب کوئی کلمہ گو رشوت لیتا ہے تو فتنہ پیدا کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ جب کوئی کلمہ گو چوری کرتا ہے، جب کلمہ گو ڈکیتی کرتا ہے، وہ فتنہ گر ہے یا نہیں ہے؟ ایک یہ بھی بحث ہوتی ہے کہ کلمہ گو کو مارنا ہے، چور ڈاکو اگر کلمہ گو ہو، قاتل لوگوں کے گردنوں میں اڑانے والا اگر کلمہ گو ہو، تو کیا اس کلمہ گو کو نہیں مارا جائے گا؟ کیا اسے قصاص نہیں لیا جائے گا؟ قصاص لیا جائے گا۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، اگر پپو کے قاتلوں کو ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں سر عام پھانسی جب دی گئی تھی، کتنے عرصے تک قتل کا تصور نہیں آیا تھا، وہ بھیانک جرم جو انہوں نے کیا تھا لوگ بھول گئے تھے۔ یہ قصاص تو امن کو قائم کرتا ہے، اللہ کے دین کے مطابق چلیں گے تو گھروں میں سکون آ جائے گا۔ جب میں قانون کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ممکن ہے کہ وہ بات پوری وضاحت نہ دیتی ہو. میری اس سے مراد یہ ہے کہ جب امی اور ابو کا معاملہ ہو تو ان کے سامنے اللہ کا قانون ہے, اس تک نہیں کہنا. اگر اس قانون پر اندر عمل کریں گے تو گھروں کے اندر سکون آئے گا کہ فتنہ گری ہوگی, اور اس کو توڑنے پہ کیا فتنہ گری گھروں میں نہیں ہو رہی؟ خاوند بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے فرائض جو اللہ نے کہے ہیں وہ پورے کرتے رہیں, یہ اللہ کا قانون ہے. وہ بیوی فرائض پورے نہ کرے, وہ شوہر فرائض پورے نہ کرے تو گھر میں سکون رہے گا کیا فتنہ ہوگا؟ اس فتنے کو ختم کرنا ہے, یہ فتنہ نہ رہے. دکاندار اگر ملاوٹ کرتا ہے تو وہ ملاوٹ نہیں کرے, وہ ملاوٹ کرتا ہے تو فتنہ گری کرتا ہے. اسلامی قانون کے مطابق اس کی گرفتاری بھی ہوگی اور اس کو سزا بھی ہوگی. یہ قتال اور جہاد صرف کفار کے خلاف نہیں ہوتا, یہ جہاد خود ان کلمہ گو لوگوں کے خلاف بھی ہوتا ہے جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزیاں بھی کرتے ہیں. وَقَاتِلُوهُمْ, یہ ہم سے مراد وہ سارے جن کو ابھی میں نے گنوایا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, تو قتال کرو ان کے خلاف جو فتنہ گری کرتے ہیں, پاکستان کے لوگوں تمہارے اپنے مدارس میں اس قرآن حکیم کو پڑھنے کی کھلی اجازت ہے کہ اب تمہارے مدرسوں کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ اس کتاب کے ذریعے تو امن ملا تھا, امن کی کتاب کو پڑھنے پہ اگر پابندیاں لگیں گی, کورس کو تبدیل کیا جائے گا, کورس کے اندر سے اگر اس کو نکالا جائے گا تو فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امن کو قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اس کا پڑھنا کیا تمہارا دین ہے؟ جو اس کو روکنے کی کوشش کرے گا وہ فتنہ گری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ اس کا نام بش بھی ہو سکتا ہے اور اس کا نام مشرف بھی ہو سکتا. جو بھی فتنہ گر ہوگا اب تلوار اس کے خلاف چلے گی. میں پوچھتا ہوں پاکستان کے لوگوں, کیا مسجد اور کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں پر بمبارمنٹ کر کے 15-15 سال کے بچوں کو باجوڑ کے اندر شہید نہیں کر دیا گیا؟ کیا جرم تھا ان کا؟ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے, وہ اپنے اللہ کا کلام جو امن قائم کرنے کے لیے تھا اس کو پڑھتے تھے. باجوڑ کے شہیدوں کا کیا قصور ہے جس نے ان کو شہید کیا ہے؟ کیا وہ فتنہ گری نہیں کر رہا؟ میں پوچھتا ہوں آپ سے, میری حفصہ کی بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ وہ قرآن حکیم ہی تو پڑھتی تھی, وہ حدیث رسول ہی تو پڑھتی تھی. زیادہ سے زیادہ یہی جرم کیا تھا نا, وہ جو قرآن کا حکم ہے امن بن معروف ہوا نہیں ان المنکر. جس فتنہ گر نے وہ فاسفورس بم چلا چلا کر اس وقت ماں بیٹیوں کو کوئلہ بنا دیا ہے اور وہاں سے اغوا کر کے جنہیں لوگوں کی لونڈیاں بنا دیا, میں پوچھتا ہوں اس وقت کے یزید کے خلاف کیا تمہاری تلواریں ابھی نہیں نکلیں گی؟
کیا اسے بڑی فطرانگری کا انتظار ہے؟ کیا یہ چاہتے ہو کہ وہ فطرانگری تمہارے گھروں تک ڈائریکٹ پہنچے؟ اگر آج نہیں روکو گے تو سنو لوگوں سنو، پھر وہ طوفان بدتمیزی تمہارے گھروں تک پہنچنے والا، نہ تم محفوظ رہو گے نہ تمہاری اولادیں محفوظ رہیں گی۔ کیا تمہیں نہیں پتا؟ اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بش نے یہاں پر وہ کھیل کھیلا ہے جو بڑی فتنہ گری کرنے والا ہے۔ 5:21 کے اوپر بی بی بینظیر کو گولی لگتی ہے اور اس کے مرنے کی خبر ڈاکٹر بابر اعوان پہلی دفعہ اناؤنس کرتا ہے۔ 6:30 پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اتنے تھوڑے عرصے میں ریکوزیشن کب جاری ہوئی تھی؟ یہ اجلاس بلانے کے لیے درخواست کب آئی تھی؟ سلامتی کونسل کا وہ ایجنڈا، ایک نقطے کا ایجنڈا ایک بار، وہ اجلاس کیسے شروع ہو گیا؟ 5 ملکوں سے لوگوں نے آنا تھا، وہ ایک دم پہنچ بھی گئے اور ان کا اجلاس بھی ٹھیک 6:30 پر شروع ہو گیا۔ لوگوں، ایک ڈرامہ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تمہاری آزادی کو سلب کرنے کا، تمہاری آزادیاں سلب کی جا رہی ہیں۔ جب تک فتنہ موجود ہوگا، اور یہ آزادی سلب کرنا کیا خود ایک فتنہ نہیں ہے؟ اب اس سے ڈرو گے کہ حدیبیہ کے اندر بھی ہم ڈر گئے تھے، آج پھر ڈر جائیں؟ کیا اس وقت ہم ڈرے تھے؟ اللہ کے بندوں، قتال کا حکم نہیں آیا تھا؟ قتال کا حکم 1 سال کے بعد آیا ہے، اور آج جب ہمیں ہماری آزادی کو سلب کرنے کے لیے فتنہ گری ہو رہی ہے، 1400 سال ہو گئے اس حکم کو آئے ہو، اب وہ رویہ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ آپ کچھ جذباتی ہو گئے، بات تو وہی ٹھیک ہے، اسلحہ نہیں ہوگا، طاقت نہیں ہوگی، بش سے کیسے لڑو گے؟ اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اتنا اسلحہ اکٹھا کرو جتنی تمہاری استطاعت ہے، یہ تو نہیں کہا کہ ان کے مقابلے کا اکٹھا کرو۔ خذو حذرکم ما استطعتم، خذو حذرکم، اپنے بچاؤ کے لیے اسلحہ اکٹھا کر لو، ما استطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، تم لڑ، تم کو تم میرے لیے رہے ہو، میرے لیے لڑنے والو، سنو، ان اللہ مال مجاہدی، اللہ مجاہدوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان اللہ مال متقین، اللہ متقیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے رستے پہ چلتے ہیں۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، اسلحہ اس کے پاس زیادہ ہے کہ امریکہ کے پاس؟ مجھے آواز نہیں آئی رہی۔ مضبوط اللہ والے ہیں جن کی پشت پر اللہ ہے، یا وہ مشرم مضبوط ہے جس کی پشت پر امریکہ ہے؟ تو آپ کس بات پہ ڈرنے لگے؟ آپ کس بات پہ ڈرتے؟ آپ کو تو اتنا بھی کہہ دیا جائے، یہاں تو قتال کے لیے کہا، آپ کو تو اتنا بھی کہہ دیا جائے کہ صرف احتجاج کر رہے ہیں، آپ احتجاج کے لیے بھی باہر نکلنے کا اندر سے حوصلہ ختم ہو گیا۔ نہ احتجاج کا تو نہیں، نہ تو قتال کا حکم دیا جا رہا، کیوں یہ صورت ہو گئی؟ لوگوں، اس دین کو آپ نے قرآن حکیم کے بجائے لوگوں سے سیکھنا شروع کیا ہے، ڈائریکٹ قرآن حکیم کو پڑھو، تمہارے اندر کا انسان زندہ ہو جائے گا۔ تمہارا اللہ تمہاری مدد کو آتا ہوا تمہیں خود دکھائی دے گا.
بدر کی لڑائی میں ان کے پاس کتنا اسلحہ تھا؟ 1000 کے لشکر جرار کے پاس 900 افراد تلواروں کے ساتھ مسلح.
کیل کانٹے سے وہ مسلح دستہ
جس طرح آج میں پھر یہ جملہ استعمال کر جس طرح آج پاکستان کو نابود کرنے کے لیے امریکہ اپنے پلیت عزائم کے ذریعے مشرف جیسے لوگوں کو آگے کر کے ہمیں برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے, بالکل اس زمانے میں, اس زمانے کا ابو جہل, اس زمانے کا ابو سفیان, اس زمانے کا ابو لہب, اس زمانے کا عتبہ عتیبہ, یہ سارے مل کر آئے تھے کہ آج مسلمانوں کی نئی نویلی وہ چھوٹی سی مملکت مدینہ کی اسلامی مملکت جہاں اللہ کے دین کے نفاذ کی بنیاد پر امن قائم کر دیا گیا ہے اس کو فتنے میں مبتلا کر دیں گے اور اسے تباہ کر دیں گے. انہوں نے بھی تباہ کرنے کی کوشش کی تھی جس طرح آج تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی. وہ لشکر جرار پوری قوت کے ساتھ اور مسلمان ٹوٹل جو لے کر نکلے وہ 313 تھے. ان 313 کے پاس 8 تلواریں تھیں. 900 تلواروں کے مقابلے پر کتنی تلواریں ہیں؟ کوئی مقابلہ نظر آیا ہے؟ اور یار لوگوں, ہمارے پاس تو امریکہ کے مقابلے پر ایٹم بم بھی موجود ہے. دنیا کے اندر میرے اور مسلمانوں کی تعداد بھی امریکیوں اور عیسائیوں سے بہت زیادہ ہے, دولت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے, میرے مسلمان بھائیوں کے پیسوں کی بنیاد پہ تو امریکہ اور یورپ کے دن چلتے ہیں. تھر تھر کون کانپ رہا ہے؟ کون تھر تھر کانپ رہا ہے؟ یعنی اللہ ہمارے پیچھے, جس طرح ہم نے کلمہ پڑھا صحابہ نے بھی اسی طرح کلمہ پڑھا تھا. اگر پہلے ہم اچھے نہیں تھے تو لوگوں صحابہ پہلے کب اچھے تھے؟ انہیں اچھا تو کلمے نے اور اس کتاب نے کیا ہے, کلمہ ہم نے بھی پڑھ لیا ہے, کتاب ہمارے پاس بھی ہے. یہ دونوں قوتیں تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہیں, یہ قوتیں تو مضبوط ترین قوتیں ہیں. انہوں نے انہیں رضی اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا. 8 تلواریں. آپ نے کہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرڈر کے بعد, قتال کے آرڈر کے بعد کوئی کمپرومائز کیا ہے کہ ہمارے پاس 8 تلواریں, ان کے پاس 900 تلواریں اور نیزے اور بھالے, کوئی کمپرومائز کیا ہے؟ صلح حدیبیہ تو بہت یاد آتی ہے مشرف صاحب کو. صلح حدیبیہ کے وقت تو آرڈر ہی نہیں آیا تھا قتال کا, وہ تو قتال اس لیے نہیں ہوا, آرڈر آ گیا ہے تو اب کہا کہ خبردار فتنے کو ختم کرنے تک لڑنا. 2 گھوڑے, 8 تلواریں اور کتنے گھوڑے؟ 350 گھوڑوں کے مقابلے پر. ان تلواروں میں, 8 تلواروں میں 1 تلوار حضرت عکاشہ کی تھی. لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی, ہنستے ہوئے آ گئے, یا رسول اللہ باقی 7 رہ گئی. ایک یہ بھی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے پوری تیاری کر رکھی تھی,